تیمم کرنا واجب ہے وہ ہے کہ جب کبھی انسان کو پانی نہ ہو, جب کبھی پانی کی موجودگی نہ ہو تو واجب ہے انسان کے لیے کہ وہ تیمم کرے. پانی نہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کی تلاش اور جستجو کرے کہ اسے یقین ہو جائے کہ پانی نہیں مل سکتا, اسے پانی نہیں مل سکتا. اور اس کی کوئی حد ہے یا حد نہیں, تو احتیاط واجب یہی ہے آپ علیہ اور کمینی کی کہ تلاش کی کوئی حد نہیں ہے. جہاں تک آپ کے لیے ممکن ہے آپ جائیے اور تلاش کیجئے, اگر پانی مل جائے تو ٹھیک ہے اور اگر نہ ملے تو پھر جب وقت ختم ہونے لگے تو صورت میں اپنی تلاش کو ختم کر کے ٹائم کر دیں. یہ مسئلہ تو آبادی کا ہے, شہروں کا, دیہاتوں کا, گاؤں کا, کہ جہاں آبادی ہو, لیکن ویران مقامات, بیابان, انسان, صحرا وغیرہ, وہاں کے اوپر اتنا بھی حکم ہے کہ اگر ہموار زمین ہے, بالکل جٹیل میدان ہے, صاف زمین ہے, تو 400 قدم تک مشرق مغرب شمال جنوب چاروں طرف جائیے, اور اگر اونچی نیچی زمین ہے, ٹیلے ہیں, نشیب و فراز ہیں, پہاڑیاں وغیرہ ہیں, تو 200 قدم ہر ہر سلسلے جانا ضروری ہے. یہ حکم اس وقت کا ہے کہ جب آپ کو پانی نہ ملے اور آپ کو معلوم نہ ہو کہ یہاں پانی ہے یا نہیں, تب اسے دور جانا ویرانے میں اور شہر میں, جہاں تک وقت آپ کا ساتھ دے سکے وہاں تک جانا شہر واجب ہے. لیکن اگر یقین ہو جائے کہ نہیں, پورے شہر میں کہیں بھی پانی نہیں ہے, میں کسی بھی تلاش کروں پانی نہیں ملتا, تو اس صورت میں پھر تلاش کرنا واجب نہیں. اگر یقین ہو جائے کسی انسان کو کہ پوری آبادی میں کہیں بھی پانی نہیں, یقین ہو جائے, تو اس وقت تلاش کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ تلاش کرنا جو واجب تھا اب واجب نہیں رہتا. تلاش کرنے میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ انسان خود جا کر تلاش کرے, بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی قابل بھروسہ آدمی کو اپنا نائب بنا دے. ایسا آدمی اگر عادل نہ ہو, گناہ کرتا ہو, لیکن اس پر بھروسہ ہو کہ وہ اس معاملے میں جھوٹ نہیں بولے, اس کو اگر اپنے نائب بنا کر بھیجیے اور وہ بھی آ کر یہ اطلاع دے کہ پانی نہیں مل رہا, تو اس کی بات پر بھی بھروسہ کرتے ہوئے انسان تیمم کر سکتا ہے. تلاش میں جانا 2 صورتوں میں واجب ہے. ایک تو یہی جو ابھی گزری کہ آپ کو یقین ہے کہ میں کتنی بھی تلاش کروں پانی نہیں ملے گا, تو اب تلاش کرنا واجب نہیں. دوسری یہ صورت کہ وقت اتنا کم ہے کہ اگر آپ جائیں گے اور تلاش کریں گے تو اس کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتے, وقت کے اندر نماز قضا ہو جائے گی, تو اس صورت میں بھی تلاش کرنا واجب نہیں رہتا. یا اگر وقت بھی ہے, یہ بھی نہیں کہ پانی ہے یا نہیں ہے, لیکن بہت محنت اور مشقت ہے آپ کے لیے, کمزور ہیں, ضعیف ہیں, جا نہیں سکتے تلاش کے لیے, تو اس صورت میں بھی تلاش کرنا واجب نہیں. خیر, پانی کا تلاش کرنا واجب تھا, ایک شخص نے جان بوجھ کر تلاش نہیں کی, اپنے شرعی فریضے کو ادا نہیں کیا اور گھر میں جا کر بیٹھ گئے. اب آخر میں ایسا وقت آ گیا تلاش نہیں کیا اس نے, آخر میں اب وقت اتنا کم رہ گیا کہ اب اگر وہ تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے تو نماز اس سے چھوٹ جائے, تو اس صورت میں پھر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے, اس کا تیمم جو ہے وہ صحیح رہے گا اگر جو اس نے پہلے حرام کیا ہے, یعنی نماز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور تیمم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن پہلے حرام کا گناہ اس کے دل میں آئے گا. تلاش کا مطلب, اگر ایک شخص اس مکان سے اس میں آخر کوئی اور سنائی میں اختلاف ہوا, ایک شخص یہ یقین کرتے ہوئے کہ اگر میں نکلوں گا تلاش کرنے کے لیے تو پانی نہیں ملے گا, یقین تھا اسے 100 فیصد, اور اسی یقین کی وجہ سے وہ اپنے مقام سے نہیں نکلا اور بیٹھا رہا اور تیمم کر کے اس نے نماز پڑھ لی. بعد میں پتا چلا کہ نہیں, اگر وہ تلاش کرنے کے لیے نکلتا تو اسے پانی مل جاتا, اب اس سلسلے میں آقائے کوئی کا یہ کہنا ہے کہ اگر وقت نماز ابھی باقی اس نے نماز کے وقت کے ختم ہونے سے آدھے گھنٹے پہلے اس یقین کے ساتھ کہ کہیں پانی نہیں ہے چاروں طرف نماز پڑھی اور نماز ختم کرتے ہی اس کو پتا چل گیا کہ بھائی کھلا مقام پر پانی تھا اور اگر میں جاتا اور اگر میں جاتا تو مجھے مل جاتا. وقت نماز باقی ہے تو اس کی نماز باطل ہے اور اسے دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گی. نماز کا وقت نکل گیا ہے بعد وقت نماز اطلاع میری تو اس صورت میں اس کی نماز صحیح ہے اور اس کو دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ کا سمے نہیں گنا چاہتا جب کبھی بھی اسے یہ اطلاع ملے اس کی نماز باطل ہو جائے گی. ہاں ایک دن گزر گیا ہو یا دو دن گزر گئے اس کے بعد اسے اطلاع ملی کہ اگر میں پرسوں وہاں پہ جاتا تو مجھے پانی مل جاتا تب بھی اس کی نماز باطل ہے. یہاں ہے سمجھنے کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے خواہ وقت نکل گیا ہو یا وقت رہ گیا ہو نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی. آپ ہے اصول کے نزدیک اگر وقت نماز کے اندر اندر یہ اطلاع ملی تو اس صورت میں نماز باطل ہے اور اگر بعد وقت نماز کی اطلاع ملی تو نماز صحیح ہے. اسی طریقے سے ایک انسان گیا بھی اور اس نے تلاش بھی کر دیا کہاں اور اس کو پانی نہیں ملا. بعد میں پتا چلا کہ نہیں وہاں پر پانی تھا لیکن اس کو نہیں مل سکا, میری نظر نہیں پڑی یا میں نے اس کے ہفتے نہیں پوچھا باقی سب سے پوچھ لیا بہرحال کوئی ایسی وجہ ہو گئی پانی تھا تلاش کیا اس کے ہفتے وہاں پہ جا کر اور اس کو پانی نہیں ملا. اس میں بھی آقا کوئی اور سمجھ نہیں کھلا. آقا کوئی کا وہی فتوا جو اس سے پہلے والے مسئلے ہیں کہ اگر سے اس نے تلاش بھی کیا اپنی ذمہ داری کو پورا بھی کر دیا لیکن پھر بھی اگر وہاں پہ پانی تھا اور اس کو حاصل نہ ہو سکا اور یہ اطلاع اس کو وقت نماز کے ختم ہونے سے پہلے پہلے مل گئی, نماز کا وقت قضا ہونے سے پہلے پہلے یہ اطلاع مل گئی تو اس کی نماز باطل ہے جو اس نے تیمم کے ساتھ پڑھی, اور اگر نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد یہ اطلاع ملی تو اس کی نماز کری ہے. آقائے خمینی کے نزدیک کیا فرق ہوئی کا مسئلہ تھا؟ آقائے خمینی کے نزدیک اس کی نماز ہر صورت میں صحیح ہے, ہاں نماز کا وقت کبھی باقی ہو یا باقی نہ ہو اگر اس نے تلاش کیا اپنی ذمہ داری کو پورا کیا. اسی طرح سے ایک آدمی تھا اس کے پاس پانی نہیں ہے اور وقت نماز تنگ ہے, اس نے یہ سمجھا کہ اگر میں پانی تلاش کرنے کے لیے نکلوں گا تو پھر اتنا وقت نہیں رہے گا کہ میں نماز پڑھ سکوں. جب اس نے نماز پڑھ لی تو اس کو پتا چلا کہ نہیں میرا پہلا والا خیال غلط تھا, وقت بہت کافی تو اب کی صورت میں بھی اس کی یہ نماز صحیح ہے اور دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن مستحب یہ ہے کہ دوبارہ نماز کو دہرا دیں. ایک شخص اس کو یقین ہے کہ پانی نہیں ملے اور وہ وضو سے ہے تو کیا اپنے وضو کو یہ شخص توڑ سکتا ہے یا توڑ نہیں سکتا؟ یقین ہے اس شخص کو جو باوضو ہے کہ مجھے اب پانی نہیں ملے گا, اچھا پانی نہیں آپ بات کہیں بھی پانی نہیں اور وضو سے ہے تو وقت نماز کے داخل ہونے کے بعد وضو کا توڑنا اس شخص کے لیے حرام ہے. پہلے نماز کو پڑھے اس کے بعد اپنے وضو کو توڑ ڈالے, پہلے حرام پڑے گا اگر یہ اپنے وضو کو توڑ دے گا. لیکن ایک صورت ایسی ہے کہ اس کو اجازت ہے اپنے وضو کو ہی توڑ سکتا, وہ ہے کہ اگر یہ شخص اپنی بیوی سے نزدیکی کرنا چاہے, یقین بھی ہے کہ پانی نہیں ملے گا, غسل کے لیے بھی پانی نہیں ہے, وضو کے لیے بھی پانی نہیں ہے, باقی جتنے اسباب ہیں پیشاب کرنا یا پیخانہ کرنا یا سو جانا کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک کہ پہلے نماز نہ پڑھ سکتا, سوائے اس چیز کے اپنی بیوی کے نزدیک یہ وہ کر سکتا ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ پانی نہیں ملے گا مجھے تیمم کرنا پڑے گا اور اپنے نماز بھی داخل ہو گیا, لیکن پھر بھی اسے یہ اجازت ہے کہ اس طریقے سے اپنی وضو یا غسل کو توڑ رہا ہے, اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے نہیں توڑ سکتا اور پیڑ حرام اس نے کیا اگر اس نے توڑ رہا ہے. یہ تو تھا اگر وقت نماز داخل ہو گیا. ابھی وقت نماز داخل ہونے میں 15 منٹ, اس کو معلوم ہے کہ اگر میں نے اپنے وضو کو توڑ ڈالا تو اس کے بعد 15 منٹ کے بعد نماز کا وقت آئے گا. مثلاً ابھی میں نے پیشاب کر لیا, 15 منٹ کے بعد نماز کا وقت آئے گا, اس وقت میرے پاس پانی نہیں ہوگا اور میں وضو نہیں کر سکتا. قبل نماز اگر یہ اگر وقت نماز داخل ہونے کے بعد یہ صورت حال ہے تو وضو کا توڑنا حرام ہے, نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے یہ صورت حال ہے تو وضو کا توڑنا جائز ہے، چاہے توڑے یا نہ توڑے، لیکن احتیاط مستحب یہ نہیں ہے، سوال اسی چیز میں ہے کہ یہ اپنے وضو کو نہ توڑے اور اس کو باقی رکھنا۔ اور اسی طریقے سے مسئلہ پانی کے سلسلے میں کہ پانی ایک کٹورا یا ایک گلاس پانی ہے اس کے پاس، اور اس کو معلوم ہے کہ یہ آخری پانی ہے، اگر میں نے اس کو ضائع کر دیا تو اس کے بعد مجھے پانی نہیں ملے گا۔ قبل وقت نماز پانی کو ضائع کر سکتا ہے، نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد اس پانی کا ایک قطرہ بھی ضائع کرنا، اتنا ضائع کر دینا کہ وضو میں فرق پڑ جائے، وہ پہلے حرام ہے۔ لیکن اگر کسی شخص ان تمام تنبیہات کے باوجود اور فعل حرام کو سننے کے باوجود اپنے وضو کو توڑ ڈالا یا اس پانی کو پھینک دیا، تو اب اس نے پہلے حرام کیا ہے اور یہ گناہگار ہوا ہے، لیکن اب یہ تیمم کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی صحیح ہے اور اس کا تیمم بھی صحیح ہے، پہلے حرام کیا ہے اس کا گناہ ملے گا، لیکن اس گناہ سے اس کی نماز اور اس کے تیمم پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پہلا مقام جہاں پر تیمم کرنا واجب ہو جاتا ہے وہ یہی ہے کہ وضو کے لیے یا غسل کے لیے پانی موجود نہ ہو۔ دوسرا مقام کہ جہاں تیمم کرنا واجب ہے، تو سات مقامات ہیں، اس میں سے دوسرا مقام ہے پانی ہے لیکن انسان پانی تک نہیں پہنچ سکتا، راستہ بڑا خطرناک ہے، چور پٹر ہے، بڑھاپے کا خوف ہے، کمزوری ہے، جانور کا خوف ہے، کوئی بھی خوف ہے، ہنگامے ہو رہے ہیں، کرفیو وغیرہ لگا ہوا ہے، اور ویسی کوئی بھی صورت حال ہے کہ پانی موجود ہے لیکن اس پانی تک جانا اس شخص کے لیے ممکن نہیں، تو اس صورت میں اس کے لیے کہ جائز ہے واجب نہیں ہے، جائز ہے کہ چاہے تو جا کر بھی پانی لے آئے اصلے خطرات کے باوجود اور وضو کر لیں، اور چاہے تو یہ تیمم اپنے گھر میں کر لیں اور اسی طریقے سے نماز پڑھ لیں، دونوں صورتیں اس کے لیے جائز ہیں۔ لیکن پانی کے جہاں تک حاصل کرنے کا تعلق ہے، یہ ضروری ہے اس کے لیے کہ یہ نہ ہو کہ معمولی کا فرض کیجیے خوف ہے اور وہ اپنے گھر میں بیٹھ لے، گھر میں بیٹھنے کے بعد فرض کیجیے کہ اگر کنواں کھول سکتا ہے تو کنواں کھول کر پانی نکالے، خاص طور پہ خرد وغیرہ کے علاقے میں چھوٹے کنویں سے پانی نکل آتا ہے، کسی قسم کی گھر میں نکلتا ہوا برابر نکل آتا ہے، تو جن کے یہاں تین چار فٹ نکل آتا ہے تو ان کے لیے جو ہے یہ ضروری ہے کہ وہ ایسی صورتحال میں پہلے اپنے یہاں کنواں کھودیں اور اس کے بعد اس میں سے پانی نکالیں، لیکن جہاں 12 فٹ 21 فٹ یا 40 فٹ کے قریب نکلتا ہے وہاں پر یہ واجب نہیں، 12 کنویں کا کھودنا بھی واجب ہو جاتا ہے اس صورت میں کہ جب کہ کنویں کے کھودنے میں کوئی دقت وغیرہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے اگر پانی بہت دور ہے وہاں تک نہیں جا سکتا لیکن یہاں پہ جب پانی کو فروخت کر رہا ہے تو واجب ہے کہ قیمتاً اس پانی کو خریدے، خواہ اس کی قیمت 100 روپے ہو یا 200 روپے ہو یا 500 روپے ہو یا 1000 روپے ہو، جیسی استطاعت ہے اگر کافی امیر آدمی ہے تو 10,000 روپے کا بھی اگر پانی مل رہا ہے تو اس کے لیے خریدنا جو ہے واجب ہو جاتا ہے اگر اس کی اتنی استطاعت ہے، اور بلکہ یہاں تک ہے کہ پانی مل رہا ہے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ قرضہ لے کر قرض دے کر پانی کا خریدنا بھی واجب ہے، آپ قرضہ لے لیجیے کسی شخص سے یا اسی شخص سے جو پانی بیچ رہا ہے اور قرض لے کر پانی کو خریدیے اور اپنی شرعی ذمہ داری کو پورا کریے، لیکن اگر قرضے کے بارے میں یقین ہے کہ میں اس کو ادا نہیں کر سکتا تو اب قرضہ لینا واجب نہیں، جائز ہے چاہے تو لے لیجیے اور وضو کر لیجیے یا نہ لیجیے اور تیمم کر لیجیے، لیکن اگر قرضے کے ادا کرنے کا یقین ہے یا امکان ہے تو واجب یہ ہے کہ آپ قرضہ لیجیے۔ اسی طریقے سے جب یہاں پہ ایک لاتحات کا بھی مسئلہ، اگر کوئی شخص آپ کو پانی دے رہا بغیر کسی رقم کے یوں ہی دے رہا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پانی دے لیجیے اس سے اور پانی دے کر وضو کیجیے، لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ ایک شخص پانی دے رہا ہے اور بعد میں میرے اوپر احسان رکھے گا، تانا دے گا بار بار یا لوگوں سے تذکرہ کرتا پھرے گا کہ دیکھو میں نے تو ایسے وقت میں پانی دیا تھا جب اس کے بعد پانی نہیں تھا، یہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا تھا، اس قسم کی اگر باتیں کرے گا تو شریعت نے اتنا خیال رکھا ہے عزت نفس کا، ہر انسان کی عزت کا، یہاں تک حکم ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو پانی دے رہا ہے، آپ کے سامنے پانی موجود ہے، وہ کہہ رہا ہے لے لو اور وہ اس وقت بھی کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن آپ کو یقین ہے کہ جب بعد میں میرے اوپر احسان رکھے گا تو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پانی لیں بلکہ پانی کو چھوڑ کر تیمم کر کے نماز ادا کر لیجیے اور اپنی عزت کو بچائیے، اس حد کا خیال رکھا گیا ہے عزت نفس کا۔ لیکن اگر وہ استثنا آدمی نہیں ہے, شریف استثنا آدمی ہے, مومن خالص ہے اور ہمارا والا مومن ہے, تو پھر آپ اس سے پانی
لے لیجیے
اور واجب ہے کہ اسی پانی سے مجھے پہلے. تیسرا مقام کہ جہاں پر تیمم کرنا واجب ہوتا ہے وہ عام مقام ہے کہ جب پانی کا استعمال کوئی ضرر دیتا ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا جان کو ضرر ہے یا بیماری آ جانے کا خطرہ ہے یا بیماری ہے, بیماری کے پھول پکڑنے کا خطرہ ہے, بیماری کی شدت کا خطرہ ہے, یا کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن بڑی تکلیف ہوتی ہے, عام طور پر اس کو آپ برداشت نہیں کر سکتے, مرض بھی نہیں ہوگا, جان کو بھی خوف نہیں ہوگا, کسی قسم کا جسمانی نقصان بھی نہیں, لیکن ایک تکلیف ہے اتنی زیادہ کہ انسان عام حالت میں اسے برداشت نہیں کر سکتا, تو ایسی صورت میں بھی یہی حکم ہے کہ وہ شخص تیمم کر لے اور وضو نہ کرے, یا آنکھ وغیرہ میں فرض کیجیے کسی کے درد ہے اور پانی اس کو نقصان کرتا ہے تو اس صورت میں بھی تیمم کر لے اور وضو کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں بال برابر حصہ بھی ایسا ہو کہ جس سے پانی نقصان کرتا ہو تو اس بال برابر حصے کی وجہ سے بھی وہ وضو کو چھوڑ دے اور تیمم کرنا اس کے لیے واجب ہے. لیکن اس میں یہ بھی حکم ہے مثلاً سردیوں کہ بعض اوقات ٹھنڈا پانی آپ استعمال کرتے ہیں, آپ کو یقین ہے کہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا, کوئی مرض بھی پیدا نہیں ہوگا, لیکن ٹھنڈا کتنی زیادہ ہے کہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے, برداشت بھی کر لے گا لیکن تو مشقت ہو, تکلیف ہو, محنت کے بعد, تو کیا وہ بھی اس حکم میں آئے گا یا نہیں؟ اس کا حکم یہی ہے کہ وہ بھی اس حکم میں آئے گا اس شخص کے ساتھ, کہ اگر آپ کے لیے پانی کا گرم کرنا ممکن ہے, اگر بہت ٹھنڈک ہے آپ ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کر سکتے تو پھر واجب ہے کہ گرم پانی سے وضو کر, اگر گرم کرنا ممکن نہیں ہے آپ کے لیے تو اتنی انتہائی ٹھنڈک اور سردی کے اندر پھر آپ تیمم کر لیجیے اور اس وضو کو آپ چھوڑ دیجیے, لیکن جب تک کہ گرم کرنا ممکن ہے اس وقت تک آپ تیمم نہیں کر سکتے. یا دوسرے فرض کیجیے امراض آنکھ وغیرہ کو کوئی ایسا مرض ہے کہ ٹھنڈا پانی نقصان دیتا ہے, گرم پانی نقصان نہیں دیتا, تو اس میں بھی تیمم مت کریں آپ, بلکہ کسی پانی کو گرم کر کے اس سے وضو کر لیجیے, پانی کو گرم کر کے اس سے وضو کر لیجیے, اور نقصان کے سلسلے میں صرف 100% یقین کا ہونا ہی کافی نہیں, بلکہ اگر سن ہے استعمال ہے 60% 70% کا یہ بھی خیال ہے کہ نہیں نقصان نہیں کرے گا, اور زیادہ خیال اس طرح سے کہ نہیں نقصان کرے گا, تو آپ صرف اس گمان کی وجہ سے بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں, تو یقین کا ہونا ضروری نہیں. یا اگر ڈاکٹر آپ سے کہہ رہا ہے کہ پانی آپ کو نقصان کرے گا اور آپ کو یقین ہے کہ پانی نقصان نہیں کرے گا تو آپ تیمم نہیں کر سکتے, یا ڈاکٹر آپ سے کہہ رہا ہے کہ پانی استعمال کرے کوئی نقصان نہیں لیکن آپ کو یقین ہے کہ نقصان ہے, تو اس صورت میں آپ ڈاکٹر کی بات بھی نہیں مانیں گے بلکہ اپنے یقین کے اوپر عمل کریں گے. اب ایک مسئلہ اور کہ فرض کیجیے آپ کو یقین تھا کہ پانی آپ کو نقصان پہنچائے گا اور آپ نے تیمم کر دیا, تیمم کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ پانی نقصان نہیں پہنچا رہا تھا, میرا خیال تھا پانی پانی سے کوئی نقصان نہیں ہوتا, تو اب اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ آتا ہے کوئی آپ کا کوئی حکم نہیں ہے, تھوڑا سا احتیاط مسئلہ صرف سن لیجیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس یقین کے ساتھ کہ پانی مجھے نقصان پہنچائے گا تیمم کر دیا, بعد تیمم یہ پتا چلا کہ پانی نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ یوں یہ خیال پر تھا, یہ غلط خیال تھا میرا, یہ آپ کو پتا چلا, تو اگر تیمم کے بعد آپ نے نماز اب تک نہیں پڑھی تو آقا کوئی اور آقا خمینی دونوں کی نظر میں یہ تیمم آپ کا باطل ہے اور دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھ, تیمم کے بعد آپ نے نماز پڑھ لی تو آقا خمینی کے نزدیک آپ کی نماز صحیح ہے, چاہے وقت نماز ابھی باقی ہو یا باقی نہ ہو, آقا کوئی کی نظر میں نماز پڑھ لیا, اگر وقت نماز نکل گیا تو نماز آپ کی صحیح ہے, اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, لیکن اگر ابھی وقت نماز نہیں نکلا, نماز پڑھ چکے ہیں, وقت نماز ابھی باقی ہے, اتنا وقت ہے کہ آپ دوبارہ اپنی نماز کو دوڑا سکتے ہیں, تو آپ کوئی کے نزدیک احتیاط واجب یہی ہے, احتیاط واجب ہے, احتیاط واجب یہی ہے کہ آپ کی نماز جو ہے وہ غلط ہو گئی ہے, اس کو دوبارہ دوہرائیے, لیکن چاہے تو آپ نئی کے پتے کا عمل کرتے ہوئے اس نماز کو صحیح بھی پسند کرتے ہیں. چوتھا مقام کہ جہاں پر تیمم کرنا واجب ہو جاتا وہ ہے کہ جب پانی کے استعمال سے کوئی حرج ہو, حرج سے مراد پیاس کا خطرہ, خود انسان کو پیاس کا خطرہ ہو کہ اگر میں نے پانی کا استعمال کر دیا تو فوراً یا 2 گھنٹے بعد 4 گھنٹے بعد 6 گھنٹے بعد 8 گھنٹے کے بعد پیاس سے میں مر جاؤں گا یا تڑپوں گا یا تکلیف ہوگی یا مشقت ہوگی, اپنی جان کا خطرہ ہو، اپنے گھر والوں کی جان کا خطرہ ہو، کسی بھی انسان کی جان کا خطرہ ہو یا کسی بھی حیوان کی جان کا خطرہ ہو. حیوان کے اندر مسئلہ صرف یہ آتا کہ اگر حیوان ایسا، ہمیں کا یہی مسئلہ ہے کہ اگر حیوان ایسا ہے کہ جس کو ذبح کرنا ممکن اور اس کی پیاس کا بھی خطرہ ہے، تو بہتر یہی ہے آپ کے لیے کہ آپ بجائے اس کے کہ اس پانی کو اس حیوان کے لیے رکھتے ہیں، آپ اس حیوان کو ذبح کر لیں اور اس پانی کو اپنے وضو یا غسل کے لیے استعمال کر لیں. پیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے، اس کی پیاس کا خطرہ ہے، تو اب پانی کو آپ اس کی پیاس کے لیے رکھ دیں یہ کچھ مناسب نہیں ہے، بلکہ ان کو ذبح کر لیں اگر ممکن ہے آپ کے لیے، ان کو ذبح کر لیں، کھا لیں یا اس کو رکھ دیں، بادل بادل پکا لیں اس کو اور اس پانی پیاس ہوگی یا غسل کر لیں. لیکن اگر ایسا حیوان ہے کہ جس کو ذبح کرنا ممکن ہے، کتا ہے، بلی ہے، گھوڑا ہے، تھوڑا ہے، گدا ہے، اگر کہ ان کا کھانا جائز ہے لیکن کیونکہ عام طور پر لوگ نہیں کھاتے گوڑے تھوڑے گدے کو، کراچی والوں کو چھوڑ کر، تو تھوڑا ہے، گدا ہے، یہ قسم کے جو جانور ہیں ان کی اگر پیاس کا خطرہ ہے تو پھر اس صورت میں بھی یہ حکم ہے. یہ اسلام کی دیکھیے کتنے زیادہ اسلام ہے جان کی عبادت کا خیال رکھنا، کہ خدا کی عبادت کو آپ بدل دیجیے اور اس جانور کے لیے آپ پانی کو رکھ لیجیے، جانور ہو یا انسان ہو، خود ہو، کافی ہو، کوئی بھی ہو، سارا اس کے لیے رکھ لیجیے اور آپ کے منہ درشن آپ کر لیجیے. اس کے اندر ایک مسئلہ آتا ہے، تھوڑا سا کوئی رقص بھی ہے لحاظ سے کہ عجیب غریب کا لگتا ہے، آپ کوئی اور کمہری اختلاف کی وجہ سے پیاس کا خطرہ ہے آپ کو اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے، تو ٹھیک ہے آپ پانی رکھ لیجیے. لیکن اگر کسی شخص کے پاس دو قسم کے پانی، صاف پانی، طاہر پانی، دوسرا نجس پانی، اور اس کو پیاس کا خطرہ ہے، تو واجب یہی ہے کہ نجس پانی کو پھینک لیجیے، صاف پانی کو رکھ لیجیے اپنے پیاس بجھانے کے لیے اور وضو کر لیجیے، تیمم کر لیجیے اور اس پانی کو رکھ لیجیے. لیکن اگر جس کی پیاس کا خطرہ ہے وہ کوئی بچہ ہے، بچے کی پیاس کا خطرہ ہے، خود آپ کو یقین ہے کہ دو گھنٹے کے بعد پانی مل جائے گا، اس کو پیاس نہیں لگے گی، لیکن بچہ ہے، پندرہ منٹ کے بعد وہ پیاس سے رونے لگے گا، تو اگر وہ بچہ ہے تو پھر حکم یہی ہے کہ آپ خود صاف پانی سے وضو کر لیں اور نجس پانی کو بچے کے لیے رکھ دیں، جب کبھی اسے پیاس لگے پھر نجس پانی اسے پلا دیجیے، کیونکہ بچے کو نجس چیز کھلانا اور پلانا جائز ہے، نجاست کھلانا اور پلانا جائز نہیں ہے بلکہ نجس چیز کھلانا اور پلانا جائز ہے. لیکن کیونکہ یہ آخر کوئی نزدیک جائز ہے، یہ آخر کوئی کا یہی فتویٰ ہے کہ نجس پانی کو آپ بچے کے لیے رکھ دیجیے، صاف پانی سے وضو کر لیجیے. آپ کا کمینے کے نزدیک نہیں، اگر بچہ ہے تب بھی آپ اس کو نجس چیز نہیں کھلا پلا سکتے، اس لیے صورت نجس پانی کو پھینک دیجیے. لیکن اگر جانور ہے تو متفقہ فیصلہ ہے دونوں تہذیب کا، اگر جانور کی پیاس کا خطرہ ہے تو نجس پانی کو جانور کے لیے رکھ لیجیے، جب پیاس لگے تو نجس پانی کو پلا دیجیے اور پاک پانی سے آپ وضو کر لیجیے. پانچواں مقام کے جہاں پر وضو یا غسل کے بدلے میں تیمم کرنا واجب ہے. ایک ہی مسئلہ اس کا کہ اگر فرض کیجیے پانی ایسے برتن میں ہے یا ایسا پانی ہے جس کا استعمال شرم خراب ہو، مذہبی برتن میں ہے، مذہبی پانی ہے، ایسے مقام پر پانی ہے کہ جو مقام مذہبی ہے، تمام چیزیں وہ ہیں کہ جہاں آپ اس برتن کو استعمال نہیں کر سکتے، یا ایک اس طریقے سے دیکھے تو اگر خون نہیں نکالا گیا ہے اس برتن میں سے یا اس پانی میں سے، اس پانی کے رقم میں سے، تو اس صورت میں اس پانی کا اور اس برتن کا استعمال کیونکہ شرم خراب ہے تو اب آپ اس پانی اور برتن کو استعمال نہیں کر سکتے، اگر کہ پانی موجود ہے لیکن اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اور تیمم کر سکتے، اس کی تفصیل وضو کے مسائل میں آ سکتی ہے. چھٹا مقام کے جہاں پر تیمم کرنا واجب ہے وہ یہ ہے کہ پانی آپ کے پاس ہے لیکن اتنا کم، بدن بھی نجس ہے اور وضو بھی کرنا، پانی اتنا کم ہے کہ اگر بدن کو پاک کرتے ہیں تو وضو رہا جاتا ہے، وضو کرتے ہیں تو بدن نجس رہا جاتا ہے. اس صورت میں واجب یہی ہے کہ پہلے بدن کو پاک کر لیجیے، یا اگر کپڑا نجس ہے تو کپڑے کو پاک کر لیجیے اور اسی طریقے سے آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیجیے. لیکن اگر ایسی کوئی چیز بھی آپ کے سامنے نہیں ہے کہ جس پر تیمم کیا جا سکے، یہ صرف اس مقام کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے جس پر آپ بعد میں تیمم کر سکیں تو پھر آپ کے لیے یہی واجب ہے کہ آپ وضو یا غسل کر لیں اور نجس بدن یا نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھ لیں. ساتواں اور آخری مقام کے جہاں پر تیمم کرنا واجب ہو جاتا ہے وہ ہے کہ جب وقت نماز کم ہو، اتنا کم وقت نماز ہو کہ اگر آپ نے وضو کیا اور وضو کر کے نماز پڑھی، یا غسل کیا اور غسل کر کے نماز پڑھی، تو نماز پوری کی پوری یا نماز کا کچھ حصہ، واجب حصہ وقت کے باہر چلا جائے گا. تو اس صورت میں بھی واجب یہ ہے کہ آپ تیمم کر لیں. لیکن اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر گناہ کرتے ہوئے تیمم نہیں کیا اور وضو یا غسل کر لیا اور ایک یا دو رقم اس کی سزا ہو گئی یعنی بعد وقت ہوئی تو نماز اس کی صحیح ہے، البتہ اس کا اس نے اس کے لیے حرام کیا ہے جس کا اس کو گناہ ملے گا. اگر کسی کو شخص ہو کہ پتا نہیں اتنا وقت ہے یا نہیں کہ میں اگر غسل کروں تو مجھے نماز مل جائے یا نہ ملے، شخص ہو رہا حالت شخص ہے تو واجب ہے کہ اس وقت میں تیمم کر کے نماز پڑھ. نماز سے یہاں پر مراد صرف اور صرف واجبات نماز ہے، مستحبات کو آپ نما دیں گے ایسے وقت اذان اقامت فروغ ضرور جتنی بھی تقدیریں ہیں دو سلام ان سب کو نکال دینا واجب ہے. اس کے بعد جو وقت لگتا ہے اس کو دیکھیں کہ اگر فروغ اور اذان اور اقامت کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وضو کریں اور اس کے بعد لمبی چوڑی نماز پڑھیں تو وقت نماز کے بعد نماز چلی جائے گی، اور اگر آپ واجبات پڑھیں مستحبات کو نکال دیں تو وضو کے ساتھ آپ نماز کو واپس پڑھ سکتے ہیں. تو واجب ہے صورت میں کہ مستحبات کو نکال دیں اور دوسرے سورے کو نکال دیں، حرم کے بعد جو دوسرا سورا پڑھا جاتا ہے اس کو بھی باہر نکال دیں اور اس کے بغیر نماز پڑھیں. ایک مسئلہ رہ گیا ہے، اس کے ساتھ ہی یہ مسائل ختم ہو جائیں گے. آخری مسئلہ یہی ہے کہ اگر کسی شخص نے وقت کی کمی کی وجہ سے تیمم کر دیا، یہ تیمم جو اسے کر لیا یہ کافی کہ بوڑھا جو ہے وہ شراب خور سے زیادہ ذلیل اور بدتر ہے خدا کے اوپر. بوڑھا جو شخص ہوتا ہے اس کے چہرے سے اس کے منہ سے ایک ایسی بدبو خارج ہوتی ہے کہ جو آسمان تک جاتی ہے. اور اس سلسلے میں اسی حدیث کا آخری ٹکڑا جس کا تذکرہ نہیں آیا تھا کہ جوتے کے منہ سے ایسی بدبو خارج ہوتی ہے اور اس کے چہرے پر اس طریقے کی سیاہی آ جاتی ہے کہ انسان تو نہیں دیکھ سکتا لیکن اس سیاہی کی وجہ سے اور اس بدبو کی وجہ سے حاملین عرش اس فرشتے کے جو عرش کے اوپر جلوہ گروز ہیں ان میں سے جو فرشتے ان کا کام یہ بھی ہے کہ جب کسی مومن کے منہ سے کوئی جھوٹ کا کلمہ نکلے تو وہ اس مومن کی تقدیر کرتے ہیں اور اس کے اوپر لعنت الہی بھیجتے رہتے ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین مسلسل اس مومن کے سلسلے میں ان کا وسیلہ یہی ہو جاتا ہے جو مسلسل اس مومن کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں. جھوٹا شخص جو ہے اس کے منہ کی اس بدبو کی وجہ سے ایک میل کے دائرے میں حدیث کا لفظ ہے ایک میل کے دائرے میں کوئی رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس بدبو سے اتنا گھبراتے ہیں اور اتنی ان کی طبیعت محبت ہوتی ہے کہ وہ اس مومن کے قریب نہیں آ سکتے. چالیس حدیث کے چالیس نقصانات حدیث میں بتائے گئے ہیں اس کی تبدیلی گفتگو کا کوئی موقع نہیں ہے کہ اس میں سے یہ بھی ہے کہ جھوٹا اور خود پرست قرآن کے اندر دونوں کا تذکرہ صاف صاف کیا گیا ہے. پرہیز کرو دوری اختیار کرو اور وجتا من الاوثان خود پرستی کی نجاست سے خود پرستی کے گناہ سے خود پرستی کی گندگی سے تم لوگ بچو اور دوری اختیار کرو. وجتنبو قول الزور اور جھوٹ گفتگو سے لو گفتگو سے فضول گفتگو سے بےودہ گفتگو سے خود سے بھی اسی طریقے سے بچو جس طریقے سے تم خود پرستی سے بچ رہے. تو قرآن کے اندر خود پرستی اور جھوٹ دونوں کو ایک ہی مقام پر کھڑا کر دیا گیا اس لیے کہ خود پرستی در حقیقت ایک طرح سے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. اس کی خود پرستی بھی یہی جھوٹ ہے کہ وہ خالق حقیقت کی بارگاہ سے اپنے آپ کو ہٹا کر جھوٹے شخص کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سجدہ ریز کر رہا ہے. تو جھوٹ در حقیقت خود پرستی کی بنیاد بھی یہی جھوٹ ہے. اسی لیے ایمان اسلام کفر اور نفاق سے ان سب کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ یعنی معمولی سی چیز ہے کہ جس کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے اور یہی سمجھتے ہیں کہ جھوٹ تو اتنا رائج ہو گیا ہے اتنا پھیل گیا ہے کہ اس کا ختم ہونا محال ہے. خود امام حسن عسکری علیہ السلام یہ حدیث بھی ہے جھوٹ سے متعلقہ نہیں یہ بتانا ہے حدیث بھی ہے کہ ریاضت الجاہل کل معجزہ سے کسی جاہل سے ریاضت الجاہل و رد المعتاد کل معجزہ سے کہ اگر کسی شخص میں کوئی عادت پڑ جائے تو ایمان کا پڑھ کسی شخص میں کوئی عادت پڑ جائے تو اس شخص سے اس عادت کا چھڑوانا کل معجزہ سے معجزہ کرامت ہے اگر تم نے کسی شخص سے کسی عادت کو چھڑوا دیا. تو جھوٹ ہے یا دوسری اخلاقی برائیاں ہیں کوئی شخص آپ سے تقاضا نہیں کرتا یہاں تک کہ قرآن اور خدا بھی نہیں کرتا کہ ایک لمحے کے اندر ہر برائی کو چھوڑ لیکن صرف اتنا خیال تمہارے ذہن میں رہے کہ تم کم از کم برائی کو سمجھو اچھائی کو سمجھو اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے اس کو چھوڑنے کی کوشش کرو. یہ نہیں کہا قرآن ایک ہی لمحے میں جھوٹ بولنا چھوڑ دو غصہ کرنا چھوڑ دو غرور کرنا چھوڑ دو ظلم کرنا چھوڑ دو تمام نیکیوں کو ایک ہی لمحے کے اندر انجام دینے لگو. تو اسلام نے بھی یہی حکم نہیں دیا تھا آہستہ آہستہ کر کے عبادات آئیں آہستہ آہستہ کر کے اخلاقی امور آئیں. بات صرف اتنی ہے کہ آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ ہاں یہ چیز غلط ہے یہ چیز صحیح یہ چیز برائی ہے یہ چیز اچھائی ہے. برائی کو کرے لیکن انسان برائی کو برائی سمجھتے ہوئے کرے برائی کو اچھائی سمجھتے ہوئے نہ کرے کہ منافق سے انسان یا المنافقون والمنافقات یا قرون بالمنکر منافق اور منافقات قرآن کی آیت ان کی پہچان یہ ہے منافقین کی تو ایک دوسرے کو برے کام میں مدد دیتے ہیں اور برائی کو وہ اچھائی میں تبدیل کرتے ہیں اور اچھائی کو برائی میں تبدیل کرتے ہیں. تو بہت بڑی برائی ہے جھوٹ آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے ایک لمحے میں اسے ترک نہیں کر سکتے لیکن ترک کرنے کی بنیاد پر رکھ لیجیے کہ ہاں جھوٹ ایک برائی ہے ہم ابھی ترک نہیں کر سکتے ہاں اس کا حصہ کر کے ترک کریں گے ایک اثر کے برائی سے ایک اثر کے اس سے نجات حاصل کریں گے آہستہ آہستہ کر کے اس کا خاتمہ کریں گے. یہ کسی نے نہیں کہا کہ ایک ہی لمحے میں خاتمہ کریں گے لیکن اتنا احساس کو دل میں رکھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی. تو جھوٹ کے سلسلے میں آج یہ بتانا تھا کہ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ جھوٹ جو ہے وہ جھوٹ نہیں ہے اور اس کی شرح اجازت ہے. کچھ صاحبان نے گفتگو کی تقریر سے پہلے ہی مختلف قسم کے موارد نکال کر کہنا شروع کر دیا کہ فلاں عالم بھی یہ گفتگو کہتا ہے، فلاں عالم دین نے اپنی تقریر میں یہ کہا، فلاں مولوی بھی یہی کہہ رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ کہتا ہے. تو یاد رکھیے کہ جب تک یہ گفتگو اپنی تقریر تک نہ پہنچے اس وقت تک کسی بھی قسم کی حاشی آرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ایک اخلی بات ہے کہ جب ابھی گفتگو نا تمام ہے تو پہلے ہی تو یہ کہہ دینا کہ فلاں نے یہ کہا کہ میں دو منٹ میں مسجد ختم کرتا ہوں، یہ بھی جھوٹ ہو گیا. فلاں نے یہ کہا کہ میں 50 دفعہ آپ کے گھر میں آیا، یہ بھی جھوٹ ہو گیا. جب تک کہ گفتگو تقریر تک نہ پہنچے اس وقت تک کسی قسم کا تبصرہ کرنے کی بہرحال کم از کم کسی آخر جو ہے آخر شخص ایسی حرکت نہیں کر سکتا کہ آج یہ گفتگو سن کر کہ نماز کے قریب مچ جاؤ، قرآن میں پڑھ لیا اور پھر مچانا شروع کر دیا کہ نماز واجب نہ رہی. دوسرا جز نہیں پڑھا کہ جب تم نے دیکھی حالت میں تو پوری گفتگو جو آپ لوگ سنے پہلے اس کے بعد پھر یہ کریے کہ یہ جھوٹ ہے اور وہ جھوٹ کریے. تو پانچ مواقع ایسے ہیں کہ یہاں پہ جھوٹ نہیں. پہلا موقع اور کچھ مواقع ایسے موقع ہیں ان میں سے کچھ موقع ایسے ہیں کہ جہاں پر جھوٹ بھی نہیں ہے اور کچھ موقع ایسے ہیں کہ جھوٹ تو ہے لیکن شرح اس جھوٹ کی اجازت دے دی گئی ہے اس لیے کہ اس جھوٹ سے بہت بڑا فائدہ حاصل ہو رہا ہے. پہلا موقع یہی ہے کہ جب سچ بولنے سے اپنی یا کسی بھی نفس محترم کسی بھی ایسے انسان کی جان مال عزت یا آبرو کے اوپر کوئی خطرہ لاحق ہو. اگر آپ نے سچ بولا تو یقین ہے کہ اس شخص قتل کر دیا جائے گا یا اس کے مال کو لوٹ لیا جائے گا یا اس کی عزت اور آبرو کو نقصان پہنچے گا، اس کی بدنامی ہوگی عوام الناس. کوئی مومن ہو یا ایسا شخص ہو کہ جس کی جان اسلام میں محفوظ کر دی گئی ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں اگر سچ بولنے سے یہ خطرہ لاحق ہے تو اس وقت شرعاً یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ جھوٹ بول کر بھی اس خطرے کو ٹال سکتے ہیں اور اس میں شرعاً کوئی موافظہ نہیں. لیکن ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں جو چیز ابھی انشاءاللہ آتی ہے. دوسرا مقام وہ ہے کہ جہاں دو مومنین کے درمیان جھگڑے کو ختم کروانا. آپ نے سنا کہ ایک مومن نے فرض کیجیے دوسرے مومن کے بارے میں کچھ کہا. اب آپ جب اس دوسرے مومن کے پاس پہنچے اور اس نے آپ سے پوچھا کہ بھائی فلاں شخص میرے متعلق کچھ کہہ رہا ہوں، آپ کو یقین ہے جہاں ہماری عزت آبرو کو کوئی خطرہ نہیں ہے، دونوں مومنین ہیں، لیکن آپ کو یقین ہے کہ اگر میں نے صحیح بات بتائی تو یہ شخص جو ہے اس کے دل میں اس شخص کی طرف سے نفرت بیٹھ جائے گی. اب آپ اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ نہیں اس نے ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو آپ کی تعریفیں کر رہا ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جب دو مومنین کے درمیان جھگڑا ختم کرانا ہو تو آپ جھوٹ نہیں ہے لیکن چلے آپ کہہ لیجیے تو اس جھوٹ کو آپ بول سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی باتوں کی تکلیف کر سکتے ہیں، بلکہ اپنی طرف سے بھی کچھ ملا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کی بہت تعریف کر رہا تھا، وہ تو آپ کو بہت ساتھ دے رہا تھا، وہ آپ کی بہت مدد کرائی کر رہا تھا، یہ لوگ غلط خبریں آپ کے درمیان پھیلا رہے ہیں، تو یہ بھی جھوٹ نہیں. لیکن ان دونوں چیزوں میں اس چیز کا خیال رکھیے کہ جہاں تک ممکن ہے، اگر یہ جائز ہے لیکن جہاں تک ممکن ہو براہ راست جھوٹ بولنے کے بجائے توڑیا کرتے ہوئے جھوٹ بولیں. توڑیا کہتے ہیں کہ ایسے الفاظ استعمال کرنا کہ جس سے دو مطلب نکل رہے ہیں، ایک مطلب صحیح ہو ایک مطلب غلط ہو. آپ ان الفاظ سے اپنی مرضی کا مطلب لیجیے اور سننے والے کو اس کی مرضی کا مطلب سمجھائیے. مثلاً جناب ابراہیم کا واقعہ جو پیش کیا جاتا ہے کہ جب جناب ابراہیم کو ان کے قوم نے دعوت دی کہ آئیے آج ہمارا جشن ہے، آج ہمارا تہوار ہے، ہم چل کر تہوار بنائیں، تو جناب ابراہیم نے یہی جواب دیا کہ ان سہی ہوں میں بیمار ہوں، جبکہ بیمار نہیں تھے، میں بیمار ہوں. لیکن جناب ابراہیم کا مطلب اس بیماری سے تھا کہ وہ بیماری جو ان کی قوم کے اندر پھیل گئی ہے اس بیماری کو دیکھ کر جناب ابراہیم اتنے غمگین تھے ان کی بک اور اس پرکری کے اوپر کہ جناب ابراہیم کا دل بھی بیمار ہو چکا حالت کے. قوم یہ سمجھی کہ جناب ابراہیم اپنی جسمانی بیماری کی بات کر رہے ہیں یا جناب ابراہیم اپنی زوجہ کو لے کر مصر کے بادشاہ کے پاس پہنچتے ہیں اور مصر کا بادشاہ ان سے پوچھتا ہے کہ یہ آپ کی کون ہے، تو جناب ابراہیم کچھ مسلحت کی بنا پر جن کا تذکرہ تاریخ میں ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ میری زوجہ ہے، تو جاہد تو ان کے لیے کہتے تھے کہ یہ میری زوجہ نہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ میری بہن ہے. بہن اس اعتبار سے کہ تو آدم و حوا کا رشتہ اس اعتبار سے بہن اور پھر چچا زاد بہن بھی. تو جناب ابراہیم اپنی بات میں سچ بھی تھے اور غلط بھی تھے. غلط اس لحاظ سے تھے کہ وہ پوچھ رہا ہے آپ کی زوجہ ہے، جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میری بہن ہے، تو تصور سننے والے کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ زوجہ نہیں ہے، سب سے آپ پوچھے کہ آپ کی بیوی ہو کہ یہ میری بہن ہے، تو پہلا تصور جو ذہن میں آئے گا وہ یہی آئے گا کہ یہ جب کی بیوی نہیں. تو جناب ابراہیم بیوی کی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے حقیقت بتائی کہ میری بہن ہے، چچا زاد بہن ہے اور آدم ابوا کے رشتے سے بھی میری بہن ہوگی، لیکن سننے والے کے ذہن میں دوسرا مطلب چلا گیا جس کو کہتے ہیں توڑیا. یہ جو سب سے مشہور واقعہ جناب رفیل کا جس کا تذکرہ اس سے پہلے بھی ایک مسجد میں آیا تھا کہ جناب رفیل جو مومن آل فرعون کہلاتے ہیں اور فرعون کا یہ دستور کہ وہ اپنے درباریوں کو حکم دیتا تھا کہ مجھے خدا تو درباری فرعون کو خدا سمجھتے تھے. جناب حسیل خدا واحد کے اوپر ایمان لا چکے تھے. تو جب جناب حسیل کے سلسلے میں یہ اطلاع پہنچی فرعون کے پاس کہ یہ خدا واحد کی پرستش کرتے ہیں تو غصہ آیا اور جلا رہا ہے. بلایا اس نے جناب حسیل کو دربار میں اور ان سے پوچھا درباریوں کے سامنے کہ بتاؤ تمہارا خدا کون. جناب حسیل کا جواب کہ میرا وہی خدا ہے جو ان درباریوں کا خدا ہے. تو درباریوں کا خدا اصل میں تو وہی خدا حقیقی اور خدا نادیدہ جناب حسیل کی مراد وہی تھی. لیکن فرعون یہ سمجھا کیونکہ یہ درباری خود فرعون کو اپنا خدا مانتے ہیں اس لیے جناب حسیل کی مراد بھی فرعون ہی ہے. یہ درباریوں کا خدا کیونکہ فرعون ہے اس لیے جناب حسیل بھی فرعون کو اپنا خدا مان رہے ہیں. یہ حسیل سے ابن جوزی کا واقعہ کہ جب ان سے پوچھا گیا صوفیہ کے اندر شام کے اندر سمجھ میں کہ جہاں کی وہ حالت تھی کہ سہائے سطح کے جو چھٹے مصنف ہیں عیسائی سنائی حد تک ان کو مارا گیا صرف اس لیے کہ انہوں نے ایک حدیث پڑھ دی تھی امیر المومنین کی شان میں کہ ان کو اتنا مارا گیا مسجد دمشق میں کھڑا کر کے کہ ان کی پتلیاں ٹوٹ گئے اور وہ غلیبے شہید ہو گئے. جبکہ ان کی کتاب سہائے سطح کی آخری کتاب میں مانی جاتی تھی. اتنا وہاں کا ماحول تھا تو جب پوچھا گیا صرف سے ابن جوزی سے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک خلفاء کی تعداد کیا ہے. اس ماحول کے اندر صرف سے ابن جوزی کو جو غلط یہ کیا نہیں وہی شخص ہے جس نے بعد میں نعرہ لگایا تھا کہ سبھی نے قبل آنتا کہوں نہیں مجھ سے سوال کر لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رکھوں. لیکن شروع نے کچھ رجحان اس کا اس طرح تو اب وہ اس سے یہ پوچھا جا رہا ہے جامع مسجد کے دمشق میں کھڑے ہو کر کہ تمہارے نزدیک رسول کے صحیح جانشین جو تھے ان کی تعداد کتنی. تو اس نے ایک مرتبہ انتہائی زور سے کہا کہ میں نے ہزاروں مرتبہ آپ سے کہہ دیا ہے کہ اربعۃ ہزار دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میرے نزدیک صحیح خلفاء چار ہیں. چار سے سننے والے کے ذہن میں وہی چار گیا لیکن یہاں چار اور چار اور چار کو آپ ملا کیے تو چار اور چار آٹھ اور چار بارہ ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے اس نے اپنی بات بھی کہہ دی جھوٹ بھی نہیں بولا لیکن سننے والے کے ذہن میں ان کا تصور گئے وہ بھی اپنے احساس سے وہ بھی صحیح ہے. اس کو کہتے ہیں سوریا کہ ایسا رد استعمال کریں جس سے دو مطلب نہیں آپ کی نظر میں صحیح مطلب سننے والے کی نظر میں غلط مطلب آ رہا ہو اور وہ اس کے اوپر مطمئن ہو کر بیٹھے. تو اگر مومنین کے درمیان رنجش ہے فرض کیجیے کہتا ہے کہ کیا اس نے آپ میرے متعلق ایسی بات کی تو آپ یہ بھی کہہ سکتے کہ نہیں اس نے ایسی بات نہیں کی. اور توریہ کرتے ہوئے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب تک اللہ آپ ایسی بات کیوں سوچتے ہیں آپ کا مقام تو بہت بلند ہے کہ کوئی شخص آپ کے متعلق ایسی بات کرے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس نے ایسی بات نہیں کہی آپ نے انکار نہیں کیا. ایسے الفاظ استعمال کیجیے کہ اس سے وہ شخص یہ سمجھے کہ میرے متعلق کسی شخص نے ایسی بات نہیں کہی. یا کوئی آپ سے پوچھے پر کیجیے کہ پورا چوک کا مکان کہاں ہے تو ظاہر آ کر آپ سے پوچھ رہا ہے کہ پورا چوک کا مکان کہاں ہے. آپ کو معلوم ہے اس کا مکان لیکن آپ کہیں کہ اسی محلے میں جا کر تلاش کریں. یہ نہیں کہتے آپ کہ اس کا مکان اس محلے میں نہیں ہے کہ اس محلے میں صرف یہ کہتے ہیں کہ اس محلے میں جا کر تلاش کریں. اس کے ذہن میں یہ آیا کہ اسی محلے میں اس شخص رہتا تو آپ نے جھوٹ بولا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس محلے میں نہیں رہتا وہ دوسرے محلے میں رہتا. لیکن آپ نے کہا کہ اس محلے میں جا کر تلاش کریں. یہ سمجھا کہ اسی محلے میں ان کا مکان ہوگا تبھی تو یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جا کر تلاش کریں. یعنی براہ راست جھوٹ مت بولیے بلکہ انڈائریکٹ طریقے سے اس طریقے سے گفتگو کریں کہ سننے والا جو ہے وہ بھی اپنی جگہ مطمئن ہو جائے اور آپ کے منہ سے جھوٹے الفاظ نہ دیں. لیکن اگر آپ کھل کر بھی جھوٹ بولیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. اتنی پابندی سوریے کی اس لیے لگائی گئی تاکہ یہ جھوٹ کی عادت نہ پڑنے پر. کہ یعنی جائز مقصد کے لیے بھی اگر انسان جھوٹ بولنا شروع کر دے تو ایک جھوٹ کی عادت پڑ جاتی ہے کہ بعد میں اس کو دوسرے ایسے مقامات پر جہاں جھوٹ بولنا حرام تھا وہاں بھی بے اختیار اس کی زبان سے جھوٹ نکل پڑتا. تیسرا مقام کہ جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے کہتا رہتا ہے آج کل کے دور میں کہ بیوی نے اپنے شوہر سے کوئی فرمائش کی اتنا چتلا کی. اب شوہر بیچارہ جو ہے اس کی تنخواہ کا اجازت نہیں دیتی کہ وہ ایسی چیز لے کر آئے. لیکن اگر وہ لے کر نہیں آتا تو گوبر تال اور رونا اور گونا اور وہ جو کچھ سلسلہ ہوتا ہے جو صاحبان نظر زیادہ واقع تھے ابھی تو ہم اس تجربے سے ہم لوگ محروم ہیں. لیکن جو صاحبان اس تجربے سے گزر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی آبی طاقت عورت کی آنکھوں ہی ہوتے ہیں. تو اگر یہ آبی طاقت آپ کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے تو اس موقع پر بھی شرن یہ جائز ہے کہ آپ اس سے وعدہ کر لیں کہ ہمیں لا سکوں گا کل لا دوں گا پرسوں لا دوں گا اور ارادہ یہ ہو کہ نہیں لانا ہے آپ. لیکن پھر بھی اگر آپ بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں تو شرم اس کے اندر کوئی حرج نہیں. یا اگر کسی شخص کی کئی بیویاں ہیں خدا نہ کرے کسی شخص کی اگر کئی بیویاں ہوں اور ہر بیوی اس سے یہ پوچھے کہ آپ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا فلا بیوی سے تو شرم یہ جائز ہے کہ وہ ہر ایک سے یہ کہے کہ میں سب سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں. تو یہ تیسرا مقام ایسا کہ جہاں پر شوہر اور بیوی میں بہت ساری چیزیں جائز ہو جاتی ہیں سوچ بھی جائز ہو جاتا ہے دوسری ساری چیزیں بھی جائز ہو جاتی ہیں. تو اس مقام کے اوپر بھی اگر شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے اور اس کے اندر وعدہ کرنا ہے یا محبت دکھانا ہے تو اس موقع پر بھی جھوٹ بولنا جائز ہے. چوتھا مقام, جب دشمن سے حالت جنگ میں ہو انسان جہاد کر رہا ہے, جنگ کر رہا ہے, تو دشمن کو بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے. اس نے آپ کو گرفتار کر لیا, مثلاً یہ پوچھا کہ اسلحے کا مرکز کہاں پر ہے یا جو فوجی جنرل ہے اس کا مرکز کہاں پہ ہے, تو اگر آپ کہیں صحیح بتلا دیں گے تو لازمی طور پر مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا. تو ایسے موقع پر بھی جھوٹ بولنا چاہیے. پانچواں مقام, یہ جھوٹ پانچواں مقام آ رہا وہ ہے تجزیحات اور استعارہ. آپ نے ایک بہادر آدمی کو آتے دیکھا اور آپ نے کہا بھی اختیار کہ شیر چلا رہا, تو وہ شیر نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ نے تجزیح اور استعارے کے طور پر بطور مجاز کہا ہے اس لیے یہ جھوٹ نہیں کہنا. چھٹا مقام, وہ جھوٹ جو کہ محاورے کے اندر آ جاتا ہے اور اس کا مقصد صرف مبالغہ اور تاکید ہوتی ہے کہ مثلا میں ہزاروں دفعہ آپ کے گھر گیا, دو دفعہ آپ گئے کسی دوست کے گھر میں, وہ نہیں ملا, دو تین دفعہ میں آج جا کر کے شکایت کرتے ہیں کہ میں سینکڑوں دفعہ آپ کے یہاں آیا, آپ کبھی نہیں ملے. تو آپ نے تین دفعہ گئے, چار دفعہ گئے, لیکن آپ نے سینکڑوں دفعہ کہہ دیا, تو یہ جھوٹ نہیں ہے. اس لیے کہ یہ مبالغے اور تاکید کے لیے بولا جا رہا ہے اور محاورے کے اندر یہ جھوٹ آیا ہوا ہے. اسی کے اندر وہ کھانے کا مسئلہ آیا تھا, وہ بھی بدلتا رہتا ہے. اگر وہ محاورے کے اندر روزمرہ کے اندر آ چکا ہے اس قسم کی بات, تو اس کے اندر بھی اس اعتبار سے جھوٹ نہیں کہلائے گا محاورے کے اعتبار سے, لیکن اس نے پھر یہی ہوگا کہ بعد میں آپ کھانے میں شریک ہو جائیں گے اگر وہ بطور محاورہ ہے اور بطور روزمرہ اور بطور تاکید اور مظاہرہ ہے. اور اگر ایسی صورت نہیں ہے تو پھر اس وقت بہرحال وہ جھوٹ بھی کہ یہ حرام ہوتا ہے کہ کوئی کھانے کے لیے دعوت دے اور آپ اس سے انکار کریں. لیکن اگر فرض کیجیے طریقہ یہی ہے کہ ایک دفعہ انکار کر کے دوسری دفعہ شریک ہو جائے, ایک طریقہ ہے ماحول کا, تو اس وقت پھر آپ یہ کر سکتے ہیں پہلی دفعہ انکار کر کے دوسری دفعہ شریک ہو جائے گی. لیکن اگر آپ بالکل ہی نہیں کھائیں تو اس وقت وہ پہلے حرام ہو جائے گا. گفتگو اسی کے اوپر ہوتی ہے, کوئی آپ کو دعوت دے رہا ہے اور آپ کھانے سے انکار کیے چلے جائیں. تو محاورہ اور تاکید کے لیے جو جھوٹ بولا جاتا ہے وہ بھی جھوٹ ہی نہیں. اس سے پہلے جو چار جھوٹ گزرے وہ جھوٹ تھے لیکن چلن جائے گا. کہ پانچواں اور چھٹا, کہ جو محاورے میں آ گیا یہ تجزیہ اور استعارے کے طور پر آتا ہے. مثلا آپ کا اصطلاح کرتے ہیں آپ تو عید کا جان ہوگا کبھی نظر ہی نہیں آتا, وہ شخص عید کا جان تو نہیں ہے, لیکن کیونکہ ایک محاورہ ہے یہ عید کا جان کہنا اور آپ نے اس کے اوپر استعمال کیا ہے اس لیے جھوٹ نہیں کہہ جاتا. یا گفتگو میں یہ ہوتا ہے کہ بس میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں یا چند قطع کہنا چاہتا ہوں یا ایک منٹ میں اترتا ہوں, تو ایک محاورے کے اندر آ گیا, کسی بات کو کم کہنے کے لیے یہ بھی جھوٹ نہیں کہہ جاتا. تو یہ جھوٹ چھ مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر جھوٹ جھوٹ نہیں ہے, یہ ان میں سے کچھ مواقع پر جھوٹ ہے لیکن چرن اس کی اجازت ہے. بس سب سے بڑا اس کا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں پر جھوٹ بولنے سے کوئی شرعی فائدہ ہو رہا ہو تو وہاں پہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے بلکہ واجب ہو جاتا ہے, اور جہاں پہ سچ بولنے سے کوئی شرعی نقصان ہو رہا ہو وہاں پہ جھوٹ کا چھوڑ دینا جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے. جہنما کے واقعات آپ کو ملیں گے کہ جہنما نے تحیہ کیا حدیث نے عظیم کا واقعہ کہ وہ وضو کر رہے تھے, امام نے ان سے کہا کہ الٹے طریقے سے وضو کرو, ان کا پیسہ آتا ہے تو امام واپس کروا دیتے ہیں. تقریباً بظاہر سب جھوٹ نظر آ رہے ہیں لیکن کیونکہ اس کے اندر ایک شرعی فائدہ ہے اس لیے اس کے اندر کوئی ہے. تو یہ اس کے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر جھوٹ چھوٹ نہیں. اب جھوٹ کی قسمیں کیونکہ وقت تھوڑا سا رہ گیا ہے, اس کی ایک دو قسموں کا اور تذکرہ. جھوٹ کے اندر دو قسموں کا تذکرہ جو عام طریقے پر پھیل چکے ہیں یہ چیزیں, اور ہر شخص اس قسم کے جھوٹ پر عمل کرتا ہے لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے. ایک کوئی کھانے کا مسئلہ آیا تھا, دوسرا مسئلہ یہ کہ جھوٹی قسم کھا کے کسی چیز کو بیچے گا. وہ کاروباری کیا کہ یہ جھوٹی قسم کھا کے اپنی چیز کو بیچے گا, اس کے سلسلے میں رسول کی حدیث بھی آ چکی تھی کہ قیامت میں وہ لوگ جن کی طرف خدا نظر رحمت نہیں کرے گا. اگر یہ مشرق سے مشرق شخص کی اگر خدا کی رحمت کا طالب ہو تو ایک مرتبہ خدا اس کی طرف بھی نظر رحمت کر دیتا ہے, لیکن وہ لوگ کہ جن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جھوٹی قسم کھا کے اپنے مال کو فروخت کرے, ان کے بارے میں یہاں تک ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا ان کی طرف بالکل نظر رحمت نہ کرے اور ان کا کوئی عمل ان سے قبول نہ ہو. اور صرف جھوٹی قسم ہی نہیں کھانا بلکہ سچی قسم کھانا بھی اسلام میں سخت مضمون ہے. اگر آپ اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے سچی قسم کھاتے ہیں تو یہ واجب ہے, لیکن مسلسل اس کو عادت بنا لینا سچی قسم کو یہ بھی اس کی بھی مذمت آئی ہے, اگر یہ حرام تو نہیں ہے لیکن امام نے جا کر صادق علیہ السلام کے حدیث کے اندر فقر و فاقہ اور تندرستی اور رزق کی کمی کے جو اسباب بتائے گئے ان میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو شخص سچی قسم کھاتا رہتا ہے, متواتر کھاتا رہتا ہے, خدا اس کے رزق سے برکت کو اٹھا دیتا ہے. ایک اور جھوٹ کی قسم جو بہت ہی خطرناک ہے, بہت ہی سخت ہے, بہت ہی عام ہے, اگرچہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے, لیکن ہر انسان کا فریضہ یہ ہے کہ جس حد تک ممکن ہو اس سے بچے. وہ یہ ہے کہ انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, نماز میں ارادہ ہے کہ میں صرف اللہ کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں, مکالمہ اور گفتگو جو ہے وہ پوری اللہ سے ہو رہی ہے، توجہ اللہ کی طرف ہے، رخ جو ہے خانہ خدا کی طرف ہے، لیکن انسان کے ذہن میں خیالات دنیاوی آ رہے ہیں، گلی چوکے بازار دوست رشتے دار احباب پرانی باتیں بات کی باتیں کل کا تذکرہ آج کی باتیں انسان کے ذہن میں ہی آ رہے ہیں، ادھر خدا سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیری تعریف کر رہا ہوں، تو جو رحمان ہے رحیم ہے مالک جو کہ دین ہے تجھ سے مدد چاہ رہا ہوں، تم کو کدھر رابطے کر دیتا ہوں، زبان سے یہ کہہ رہا ہے لیکن اس کا دل اور اس کا ذہن جو ہے بالکل اس طرف متوجہ نہیں، تو یہ بھی جھوٹ کی حکم ہے کہ انسان زبان سے خود کہے اور بہت طرف اتنا ذہن میں رہے کہ اگر خیالات ذہن میں آتے ہیں تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، نماز صحیح رہتی ہے اور یہ پہلے حرام نہیں، لیکن جھوٹ کی حقیقت ہے اور انسان کی سب تک ممکن ہو اس پر قابو پائے، بارات مکمل کرے گا تو کوئی شخص بھی اپنے خیالات کے اوپر قابو نہیں پا سکتا، آپ نے بھی بہت سارے واقعات سنے ہوں گے کہ انہوں نے زمانہ تک نہیں کہ آئمہ نماز کو چین سے گپنی کہہ کر مخاطب کیا، یا سید رضی اور سید مسودہ جیسے جلیل القدر عالم دین بھی جب نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے ذہن میں خیالات آ گئے، یا شیخ جعفر نظفی کاشف الغذا کہ جن کے بارے میں یہ تھا کہ ان سے بڑا فقیر آج تک شیعوں کی تاریخ میں کوئی نہیں گزرا، تو ان کے بارے میں یہ کرامت کا تذکرہ ایک عجیب طریقے سے کیا جاتا ہے کہ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بڑے بڑے علماء بھی نماز کے اندر غلطی کر جاتے ہیں، کہ شیخ جعفر نجفی کے واقعات میں یہ لکھا ہے کہ ان کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ نماز میں ان کی توجہ جو تھی وہ ہٹی، کہ جس دن ان کے جوان بیٹے کا انتقال ہوا، نماز پڑھا رہے تھے ایک دمے کے لیے توجہ ہو سکتے ہیں، تو جبکہ کرامت ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے کے بزرگ ترین علماء دین کی توجہ بھی ہٹتی رہتی ہے، جب ان کی توجہ ہٹتی رہتی ہے تو ایک عام انسان کی توجہ بھی ہٹ سکتی ہے، اور یہ سب تک برا بھی نہیں ہے، لیکن انسان کا فرض ہے کہ جس حد تک ممکن ہو اس پر قابو پانے کی کوشش کرے، اور اسی نماز کے اندر جو ایک اور بہت بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے وہ ہے کہ ایجا کا نام بولو اور ایجا کا نہ کرو، سارے الہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، زبان سے یہ کہے انسان لیکن حالت یہ ہو کہ ہر ایک کے سامنے چاہتے ہیں کہ بھائی کو پھیلا رکھتا ہے، ہر ایک کے سامنے جھکنے کے لیے تیار، کافر ہو یا مومن مشرک ہو یا منافق کسی کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ میری تمام کوششیں اور جو کچھ مجھ کو ملنے والا ہے یہ اسی شخص سے ملے گا، کاروباری حضرات ملازمت کے حضرات افسر کے سامنے خریدار کے سامنے طریقہ سے جھکنا کہ جس سے یہ ظاہر ہو جائے کہ جو کچھ مجھے ملنے والا ہے اس کے سوا کسی اور سے نہیں ملے گا، اور اس کے بعد نماز میں یہ جھوٹ بولنا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور دوسرے مدد چاہتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ان کو ایک دن اور ایک لمحے میں ختم کرنے کی کوشش مت کیجیے، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو آہستہ آہستہ ختم کی جائیں گی، اور اگر کوئی شخص ایسی کوشش کرتا ہے کہ میں ایک دن میں سب چیزوں پر قابو پا لوں تو وہ منافق ہے اور بلکہ اہم ہے وہ شخص، اس شخص جو ہے نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ ہر برائی کے اندر دوبارہ آ جائے گا، ابھی انسان کی کوشش اس مرحلے میں اور اس لمحے میں آپ کی کوشش یہ نہیں ہونا چاہیے کہ برائیوں پر قابو پایا جائے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ جس حد تک برائیاں ہیں برائیوں میں اضافہ نہ ہونے پائے، اور جو دوسری برائیاں جو ابھی ہمارے اندر ہیں ان کو کم از کم اپنے دل سے برا سمجھنا شروع کریں، آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک برائی کو جس کی جتنی زیادہ اہمیت ہے اور جس پر آپ جتنی آسانی سے قابو پا سکتے ہیں اس کے اوپر قابو پانے کی کوشش کی، ایک دم سے اگر آپ سب برائیوں کا خاتمہ کرنا چاہیں گے تو کسی ایک برائی کا بھی آپ قابو نہیں پا سکتے، ہمارا ایک دم کرنا لوہے محفوظ لیٹ ہے، لوہے محفوظ وہ لو ہے وہ تختی ہے جس کے اوپر تمام احکامات الہی لکھے ہوئے ہیں، جو کچھ ہونے والا ہے وہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اور اس کی مدد سے فرشتوں کو احکامات دیے جاتے ہیں، لیکن لوہے محفوظ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں تبدیلی نہ ہو، تبدیلی ہوتی رہتی ہے، جو چاہتا ہے اللہ مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے لکھتا رہتا ہے، بہرحال ہے وہ سب کی کسی مدد سے فرشتوں کو مختلف احکامات جاری کیے جاتے ہیں قدرت وغیرہ کہ کیا کام کرنا ہے کیا کام نہیں کرنا، وقت نماز اگر باقی ہے تو پڑے گا، وقت نماز ختم ہو گیا ہے یہ اتنا کم وقت رہ گیا کہ پھر سہموں گا کہ نماز پڑھنا پڑے گی، دس منٹ کا صرف بات تھا نا، آپ کو پانچ منٹ کے بعد یاد آیا، چار منٹ کے بعد یاد آیا، اب اگر آپ سہموں گا کہ نماز پڑھتے اس سے باہر نکل جائے گی، اور اگر اتنا وقت ہے تو آپ کو بتا دوں گا اس کے اندر یہ مسئلہ رہے گا چاہتا ہے، لیکن یہاں یہاں سے شروع ہونا چاہیے، اب بھائی کے